الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. زیاد درود و سلام، پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1442 ہجری کے پاکستان میں 3 تاریخ ہے، 3 محرم، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا مٹی کے برتن میں کھانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور کیا اس سے عاجزی آتی ہے؟
مٹی کے برتن کے تعلق سے معرفت الصحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 174 کے حوالے سے عرض ہے کہ ہمارے مکی مدنی آقا دو جہاں کے داتا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مٹی کے برتنوں کو استعمال فرمانا بھی منقول ہے. چنانچہ معرفت الصحابہ جلد 2 پیج نمبر 174 پر ہے، حضرت سیدنا حباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پختہ پکی مٹی کے برتن سے پانی پیتے ہوئے دیکھا. فتح رضویہ شریف میں اعلی حضرت امام احمد اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مٹی کے برتن میں کھانا پینا بھی تواضع یعنی عاجزی سے قریب تر ہے. کھانے پینے کے برتن مٹی کے ہونا افضل ہے کہ اس میں نہ اسراف ہے نہ اترانا. حدیث پاک میں ہے، جو اپنے گھر کے برتن مٹی کے رکھے فرشتے اس کی زیارت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا میرے سننے سے سوال ہے، کیا عاشورہ کے دن فوت شدہ مسلمانوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، اور کیا ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب عطا فرما دیں.
جی ہاں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، مومنین کی روحیں روزے عید، روزے عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام، رجب کے مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک اور شب براءت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور کہتی ہیں آج کی رات ہماری ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو، اگرچہ ایک روٹی ہی صحیح، کیونکہ ہم اس کے محتاج یعنی ضرورت مند ہیں. اگر گھر والے ایصال ثواب نہ کریں تو وہ حسرت یعنی افسوس کے ساتھ لوٹ جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد شہباز ہے اور جوڑیا بازار میں ہم چاول کا کام کرتے ہیں. اور ہمارے میرا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا سوال ہے امیر اہل سنت سے حضرت صاحب سے کہ ہماری مارکیٹ میں جو بھی بائنگ اور سیلنگ خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں جو ریٹس ہو رہے ہوتے ہیں وہ کیش کا ریٹ الگ ہوتا ہے اور جیسے کریڈٹ کا ریٹ ہے وہ مختلف ہوتا ہے. جیسے کریڈٹ ہوتا ہے 30 دن کا 60 دن کا 90 دن کا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شرعی احکام کیا ہیں ادھار پہ اگر 30 دن کا ریٹ الگ رکھنا 60 دن کا ریٹ الگ رکھنا اور 90 دن کا ریٹ الگ رکھنا. اور اس کے ساتھ ایک جزوی سوال یہ ہے کہ اگر وہ 30 دن پہ پیمنٹ بندہ جو اقرار کرتا ہے کہ میں دوں گا اگر وہ نہیں دیتا صحیح ہے تو اس کے اوپر کیا شرعی احکام ہے؟ جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کے بارے میں شرعی طور پہ ہمارے کیا احکام ہے؟
مارکیٹ والے دکاندار حضرات جن کے ہم ٹریڈر کو مال بیچ جن ٹریڈر کا مال ہم دکاندار کو بیچتے ہیں ان کی عموماً ٹرم آف کنڈیشن تھی ہوتی کسی کیش کی کسی کی 30 ڈیز کی کسی کی 60 ڈیز کی. اچھا جو 30 ڈیز کی پیمنٹ پہ کنڈیشن میں مال بیچنے کا اس کے ریٹ ڈفرینس آلریڈی مارکیٹ میں طے ہوئے ہوئے ہیں. اس پہ اگر مثال کے طور پہ اگر پارٹی 60 ڈیز کر جاتی ہے اور اگر پارٹی سامنے والا ٹریڈر جو اس پارٹی سے بات کرتا ہے کہ یار آپ نے 30 دن کی پیمنٹ 60 دن کر دی ہے تو اگر میں آپ کو ڈفرینس پہلے بول دیتا ہوں میں آپ کو 60 دن کے ریٹ لگا کے آپ کو سودا دیتا ہوں اس کا بل بنا کے بیچ دیتا ہوں آپ کو اور اس کے بل کے اوپر ضد کرتا ہے نا کہ 60 دن کے آپ سے میں پیسے لوں گا اوپر 1 روپے یا 1.5 روپے کے اوپر چارج کروں گا تو پارٹی بولتی ہے آپ ہم سے سود لو گے. تو اس کا بھی پوچھتے ہیں کہ چلے پارٹی جو سود کے اوپر بول رہی ہے لیکن پارٹی کا کیا دکاندار کا کیا ہے کہ وہ جو 60 دن کری ہے جو ہمیں بول رہی ہے سود دینے اس کا کیا حال ہے کہ اس کے اوپر کیا بنتا ہے؟
نقد اور ادھار کے دام میں فرق ہونا, نقد کم دام میں دینا ادھار زیادہ دام میں دینا یہ جائز ہے البتہ بہتر نہیں ہے. اب اس میں یہ کہ جو دن طے ہوئے کہ بھئی 1 مہینے تک ادھار دیا 1 مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا تو اب اس پر کوئی مزید جرمانہ وغیرہ نہیں لے سکتے کہ بھئی 1 مہینہ تھا اب تو 2 مہینے ہو گئے 3 مہینے ہو گئے تو اس سے اب وہ زائد رقم نہیں لے سکتے جو طے ہوا ہے وہ ہی لینی ہوگی. اچھا اب یہ کہ جس نے دھوکہ دیا 1 مہینے کا کہہ کر 2 مہینے لگا دیے اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے میں دوں گا تو اگر اس نے وعدہ کیا تھا تو اس میں صورتیں ہیں کہ وعدہ کرتے وقت اس کی نیت یہی تھی کہ 1 مہینے کا بھی بول دو نا یار دیتا کون ہے 2 مہینے میں دیں گے اپنے تو یہی وعدہ خلافی ہے. یہی وعدہ خلافی ہے کہ وعدہ کرتے وقت نیت یہ ہو کہ میں پورا نہیں کروں گا یہ وعدہ خلافی ہے اور ایسا شخص گناہگار ہے اس کے لیے وعید ہیں کہ نہ اللہ اس پر فرض قبول نہ اس کے فرض قبول فرمائے نہ نفل قبول فرمائے اور اس طرح کی وعیدیں ہیں اس کے لیے اور یہ گناہگار جہنم کا حقدار ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی عام طور پر یہ کہا جاتا نا یار مرد کی زبان ایک ہے وہ مرد ہی رہنا چاہیے یہ مسلمان کی زبان ایک ہوتی ہے اس لیے وہ جو بھی ایسا کرتے ہیں وعدہ خلافیاں اور لوگوں کو دھوکہ دے کر پریشان کرتے ہیں پھر اس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں غیبتیں بدگمانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا وہ تاجر لوگ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جو زبان کا سچا ہوتا ہے نا اس کی ویلیو بہت ہوتی ہے اس کی بڑی عزت ہوتی ہے کہ یار یہ پارٹی سولیڈ ہے یار جو ٹائم لیا اس پر اس نے دے دیا بلکہ 1 دن پہلے ہم کو دے دیا اس کا بڑا مان ہوتا ہے یہ بھی سب سمجھ سکتے ہیں. تو اپنی عزت اپنا وقار مسلمان کو اپنے ہاتھوں برباد نہیں کرنا چاہیے بلکہ وقار بلند رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
احمد فاروق عبد الغنی باب المدینہ کراچی. پیارے پیارے امیر السنت جیسا کہ اس وقت مانسون کی بارشیں چل رہی ہیں تو ایسا موقع آ جائے کہ مسجد میں نمازی ہوں اور کچھ کچھ مسجدوں میں صحن میں بھی صفیں بنتی ہیں، دو رکعت کے بعد اچانک بارش ہو جائے تو اب نماز توڑ کر اسی جگہ پر آ جائے جہاں بارش کا پانی نہیں آتا، تو وہ امام کے ساتھ سلام پھیرے گا یا اپنی بقایا نماز کو دوبارہ پڑھے گا؟ اس بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرا.
نماز توڑ دی نا، انہوں نے خود ہی بتا رہے ہیں کہ نماز توڑ دی ہے، تو میرے صورت
نماز توڑ کے گیا، یہ بولا کہ چل کے گیا
نماز
توڑ کے گیا، پھر تو مسئلہ صاف ہے. اگر نماز توڑ کر بارش سے بچنے کے لیے آگے پیچھے ہوا ہے تو ظاہر نماز تو یہ توڑ چکا ہے، تب جہاں امام کے ساتھ شریک ہوا وہ وہیں سے کاؤنٹ ہوگی، باقی جو بھی رکعت دو رکعت رہ گئی ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد پوری کرنی ہوگی، پھر سلام پھیرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کسی کی مدد کرتا ہے اور حتی الامکان کوشش کر کے اسے اس کی منزل تک پہنچاتا ہے، اب ایک شخص جو مدد کر کے منزل تک پہنچا رہا ہے اس کو منزل تک پہنچنے والے شخص کے لیے کیا خیالات رکھنے چاہیے؟ اسی طرح جو شخص کسی کے ذریعے سے کسی منزل پر پہنچا ہے اسے منزل پر پہنچانے والے شخص کے لیے کیا خیالات رکھنے چاہیے؟ براہ کرم اس کی رہنمائی عطا فرما دیجیے.
جس نے منزل تک پہنچایا ظاہر ہے تو محسن کہ اس نے اس کا احسان کیا، لیکن اب اس کے لیے یہ کہ یہ احسان جتائے نہیں بلکہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ اللہ کریم نے مجھے یہ طاقت دی کہ میں نے کسی کی مدد کی، کسی کا تعاون کیا، اور جو دوسرے کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرے گا تو اللہ تعالی کے نزدیک اس کا ایک مقام ہے اور اس کے لیے ثواب کا ذخیرہ. اچھا، اب جو جس کے ذریعے پہنچا اس کو بھی قدردان ہونا چاہیے اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یہ حدیث پاک ہے کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور جیسی اس نے مہربانی کی ہے، جیسا احسان کیا ہے، اس انداز میں، اچھے انداز میں اس کو شکر ادا کرے، اس کے لیے دعائیں کرے، اور موقع پر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ضرورت پڑی تو میں بھی اس کی مدد کروں گا، اس کا تعاون کروں گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس نے معاشرت کا معاملہ ہے کہ مطلب اس نے اخلاق، اس نے معاشرت، کہ اس طرح سب یہ کریں گے تو معاشرہ ہمارا اچھا ہوگا، ثواب کے کام ہے یہ. لیکن آج کل تو یہ کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو وہ اپنے محسن کو بھی لوٹ لیتے ہیں، لوٹنے والے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا سے سوالات ہیں. ایک سوال آیا ہے منور علی کا کہ ثانیہ کربلا، واقعہ کربلا کے واقعات کس سے منقول ہیں؟
مختلف راوی ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ جیسے کربلا شریف میں سب تو شہید ہوئے نہیں تھے، پاک بیبیاں بھی شہید نہیں ہوئی تھی، پھر حضرت سیدنا امام زین العابدین، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور آپ کے نائب، آپ کے خلیفہ، یہ بھی شہید نہیں ہوئے تھے، بیمار تھے آپ. اس کے علاوہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی زخمی پائے گئے تھے اور 96-98 سال کی انہوں نے عمر پائی. یزیدی بہرحال ان کو شہید سمجھ کر چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن آپ زخمی تھے، جان باقی تھی. قریبی گاؤں والے لوگ آئے اور انہوں نے ان کو اٹھایا اور تدفین کی، شہداء کرام کی، اور اس طرح ان کا علاج معالجہ ہوا اور یہ بچ گئے تھے. تو اس طرح خود یزید کے لشکر میں بھی ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے مطلب یہ طرح طرح کی یہ واقعات بیان کیے ہوں گے، روایتیں بیان کی ہوں گی. یہ اسیران کربلا جو قیدی بنائے گئے تھے، اسیر من قیدی، تو انہوں نے بھی روایت کی ہوں گے. اس طرح چلتے چلتے یہ واقعات ہم تک پہنچے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب کس کتاب سے واقعات دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنا ہوگا، اس میں رتب و یابس بھی ہوگا، مطلب یعنی کہ طرح طرح کی باتیں ہوں گی. اب اچھی کتابوں میں ایک تو آئینہ قیامت، حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت کے بھائی، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے بھائی کی کتاب پڑھنے کا مشورہ دیا ہے. یہ ایک اچھی کتاب ہے، انہیں اچھے لکھنے والے کی ہے، بزرگ آدمی کی کتاب ہے. امام مولانا حسن رضا خان یہ اعلی حضرت کے بھائی تھے، بہت بڑے نعت گو شاعر بھی ہیں یہ. پھر حضرت صدر فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، اور انہوں نے کنز الایمان پر وہ خزائن العرفان حاشیہ لکھا ہے جو بہت مشہور ہے ہمارے یہاں، بہت پڑھا جاتا ہے. انہوں نے بھی سوانح ہے کربلا لکھی ہے. تو اس طرح مستند علیم نے لکھی ہو تو ان روایتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. باقی تو طرح طرح کی کتابیں ہیں، اور غلط لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اور طرح طرح کے اس میں واقعات انہوں نے شامل کیے ہیں. تو ان کتابوں کو پڑھنا ہی نہیں ہے نا، پڑھنا اپنے بزرگوں کی کتابوں کو ہے، اپنے علماء جو ہیں مستند ان کی کتابیں پڑھنی ہیں. تو انشاءاللہ اس میں ہم کو مستند روایت ملیں گی، ہے تاریخ کی روایات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح روایات اگر کوئی بیان کرتا ہے تو جس میں یہ کہ غم کا ماحول نہ بنائے. اب جیسے سوانح کربلا کی روایتیں ہیں یہ درست ہیں، اب اس کو اپنے لہجہ بنا کر اس انداز میں اگر وہ بیان کیا جائے کہ لوگوں کو رونا آئے اور ایک غم کی فضا قائم ہو، تو اس سے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے منع فرمایا کہ سوگ 3 دن کے لیے، اس کے بعد سوگ نہیں ہے. یہ ایک نقطہ یاد رکھنا ہے کہ روایات درست ہیں لیکن اس کو انداز اگر وہ غم والا اپنایا جائے نا تو وہ پھر درست نہیں ہے، غم پیدا کرنے والا انداز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کاشف بھائی نے ایک میسج کیا ہے کہ محرم کے عشرے میں نیاز پکانے کا کیا حکم ہے؟
جو حکم سارے سال ہے، نیاز تو سارا سال کر سکتے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اصل وہ عام آدمی کے فاتحہ کا جو کھانا ہوتا ہے نا اس کو فاتحہ کا کھانا بولتے ہیں، اور بزرگوں کی فاتحہ کا کھانا بات تو ایک ہی ہے لیکن اس کو احترامن نیاز بولتے ہیں. جیسے کہ ایک عام آدمی ہوگا، ہاں بھائی بیٹا، کوئی اور ذرا موبیدار یعنی معزز آدمی ہوگا تو بولیں گے تشریف رکھیے، بات تو ایک ہی ہے، بیٹھو یہ بھی تشریف رکھیے یہ بھی، الفاظ کا فرق ہے، احترام والے الفاظ ہے، رسپیکٹ والے الفاظ ہے. تو یوں نیاز یہ لفظ رسپیکٹ والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ خالد بھائی نے میسج کیا ہے، پوچھ رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے؟
غالباً شمر، شمر نے، ہاں شمر جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہو کر، وہ جمعے کا دن تھا تو آپ نے اب جمعے کی نماز میں پڑھنا ایسا ماحول تو تھا نہیں، پڑھنا تو ممکن نہیں تھا، تو سجدے میں سر رکھ دیا تھا، اور اس وقت شمر ذل جوشن اس بدبخت نے بد نصیب نے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک کو تلوار چلا دی، شہید کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال آیا کہ ناپاک جگہ سوکھنے کے بعد پاک ہو جاتی ہے یا نہیں، ارشاد فرمان.
ناپاک جگہ پر اگر ناپاکی کا اثر باقی نہیں ہے، یعنی کہ جگہ سے مراد جیسے مثلا زمین ہے، زمین ہے، دیوار ہے، یہ نجس ہو گئی، اب ہوا وغیرہ سے سوکھ گئی، دھوپ سے سوکھ گئی، ویسے سوکھ گئی، اور اب نہ اس میں نجاست نظر آ رہی ہے، نہ نجاست کا کلر نظر آ رہا ہے، نہ نجاست کی بدبو آ رہی ہے. تو نجاست کی بو، کلر اور یہ اپنے رنگ، یہ سب ختم ہو گیا. تو یہ دیوار یا یہ زمین جو ہے یہ پاک ہو گئی، اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. البتہ اس جگہ پر تیمم نہیں کر سکتے. ہاں اگر اس کو دھو کر پاک کیا یا جو پاک کرنے کے اور طریقے ہیں اس کے مطابق پاک کیا گیا ہو اس زمین کو یا اس دیوار کو، تب تو تیمم بھی ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی،
صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا مسجد میں اذان اور کسی مسلمان کی فوتگی کا اعلان کر سکتے ہیں؟ ہمارے گاؤں والے سوال کرتے ہیں.
مسجد میں اذان کا تو منع ہے، جو اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، جیسے اذان دیتے تو یہ یا جمعے کی جو اذان دوسری ہوتی ہے، یہ مسجد میں یعنی خطبے کی اذان یہ بھی مسجد میں دی جاتی ہے آج کل. تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا منع فرمایا کہ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ اعلان ہے نا، یہ مسجد سے باہر ہونے چاہیے، اعلان مسجد کے باہر ہو اور راہ فوتگی کا اعلان. تو یہ ہمارے اس کا عرف تو ہے کہ وہ اللہ بہتر جانے کہ مسئلہ، مفتی صاحب اگر کچھ ارشاد فرمائے.
یہ عام طور پہ اعلان ہمارے یہاں کیا جاتا ہے اور اس میں عوام و خواص سبھی کا اس کے اندر ابتلا ہے، تو اس سے منع نہیں کیا جاتا کہ اس کا انکار کیا جائے، اور منع کیا جائے تو اس سے فتنہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. بہرحال علماء کا تمام ہی کا اس پر عمل بھی ہے کہ مساجد میں عام طور پہ فوتگی کے اعلان بھی کیے جاتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کچھ عرصے سے جو یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ شہری آبادی میں رہتے ہیں مگر دور شہر سے باہر ہائی وے وغیرہ پر جا کر محض کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، اور عموماً رات کے وقت اپنی فیملیوں کو لے کر نکلتے ہیں اور لیٹ نائٹ گھر پر آتے ہیں، جبکہ گھر میں بھی کھانا موجود ہوتا ہے اور علاقے کے اندر بھی ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں جہاں سے کھانا مل سکتا ہے. تو یہ محض کھانا کھانے کے لیے اتنا دور سفر کر کے جانا، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟
اگر بے پردگی نہیں ہوتی، کوئی اور یعنی کہ شریعت کا اس میں خون نہیں ہوتا، شریعت کے مسئلے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، تو محض دور جانا کھانے کے لیے اس کو تو ناجائز کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور دعوت بھی تو دور ہوتی ہے نا، اپنے گھر کے اندر تو کوئی دعوت نہیں پہنچاتا آپ کے، دیکھ نہیں آتی، دیکھ کے بعد آپ کو جانا پڑتا ہے. تو اب یہ کہ فلاں حال میں دعوت ہے ولیمے کی، کیا کرو گے؟ کہیں گے نا، دور ہی ہے نا، ٹیکسی میں جاتے ہوں گے، اپنی گاڑی میں جاتے ہوں گے، اسکوٹر پہ جاتے ہوں گے، بس میں بیٹھ کے جاتے ہوں گے، ہال میں. تو اس طرح اگر کوئی تفریحاً جاتا ہے کہیں دور کھانے کے لیے پرفضا مقام پر، اور وہاں بے پردگی نہیں، گانے نہیں بجتے اور گناہ بھرا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، تو جائز ہے. لیکن ایسے ہوٹل جو ہیں یہ شاید گانے بجے تو وہاں ہوتے ہوں گے، بے پردگی بھی ہوتی ہوگی، تو یہ دیکھ لیں. تو بے پردگی تو اب یہ کہ شاپنگ سینٹر میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، خالی ہوٹل میں ہی تو نہیں ہو رہی. تو اگر شریعت کے خلاف ورزی نہیں ہوتی تو گیا تو کوئی الزام نہیں ہے، ورنہ الزام موجود ہے.
امیر صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ سوالات میں تو ہمیں اس قسم کے یہ سوالات آتے ہیں، لیکن طبیعتاً بھی بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اعتراضات کی دنیا میں ہی رہتے ہیں، یعنی فیملی کا اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی اس کی مثالیں دے دی کہ ہال میں بھی تو جاتے ہیں، دعوتوں میں بھی تو جاتے ہیں دور، لیکن بعض اوقات جو ہے نا طبیعت اگر میری ایسی ہی ہو کہ ہر اس طرح کے معاملات میں اگر میرے ذہن میں اعتراض ہی اٹھتے ہوں، تو مجھے اس طرح کی عادت سے بچنے کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے؟
بالکل، آپ دیکھو شادیوں کی دعوتوں میں دوسرے ملکوں سے آتے ہیں لوگ، یار ایک دوسرے کے ملک میں جاتے ہیں شادی کی دعوت میں، اور دوسرے شہروں سے آتے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو حرج تو نہیں ہے اس میں. اب راستے میں اگر اس نے گناہ کیے ہیں تو یہ اس کا ذمہ دار ہے، تو یہ بس یہ ہوتی ہے کوالٹی ہوتی ہے سوالات کی. یہ بےچاروں کو وسوسہ آتا ہے اور اتنا وسیع ذہن نہیں ہوتا. جیسے اب میں نے عرض کی مثالیں دی نا, ان کی طرف ان مثالوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اب ہو سکتا ہے کہ وہ جس نے سنا سمجھ بھی آ گیا ہوگا کہ ہاں یار یہ بھی تو ہم کرتے ہیں, ہم خود کرتے ہیں. میں اپنے مطلب فلاں عزیز کی دعوت میں کراچی سے حیدرآباد پہنچا تھا, تو یہ جو ہوٹل والا ہوٹل میں جاتے تو کراچی ٹو کراچی جا رہے ہیں, میں تو آؤٹ آف کراچی چلا گیا تھا دعوت میں. تو یوں ہو سکتا ہے ذہن بن جائے. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ قرآنی آیت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور ایک سوال آیا ہے سوشل میڈیا پر کہ حدیث کے مطابق 10 محرم کے روزوں کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ ملا کر رکھنے کی تاکید کی گئی ہے, اگر کوئی شخص تینوں دنوں کے روزے لگاتار رکھے تو کیا حدیث کے خلاف ہوگا؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں, یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟
یہ تین روزے رکھ لیے تو حدیث کے خلاف نہیں ہوگا, اس لیے کہ حدیث میں منع بھی تو نہیں ہے نا تین روزے رکھنا. ہاں ممانعت ہوتی کہ بھائی 9 یا 11, اس کے علاوہ یا 9 کا رکھو یا 11 کا رکھو, دونوں مت رکھنا, یہ تو نہیں ہے حدیث پاک میں. اس کو خلاف نہیں بولتے. پورے ماہ پورے ماہ محرم کے روزے رکھے تب بھی کوئی حرج نہیں, اچھی چیز ہے. اور وہ حدیث پاک میں موجود ہے رمضان شریف کا, رمضان کے بعد محرم شریف کے روزوں کی فضیلت. اور یہ تو مدنی چینل کی اسکرین پر بھی یہ روایت میں نے دیکھی ہے, پڑھی ہے, کتابوں میں بھی لکھی ہے. اب وہ پورا متن مجھے یاد نہیں ہے, کتاب سے دیکھ کر حاجی امین خود سنا دیں گے انشاءاللہ.
صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ جو افضل نماز فرضوں کے بعد ہے وہ رات کی نماز ہے, اور رمضان کے بعد جو افضل روزے ہیں وہ محرم الحرام کے, اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں.
یہ پہلے محرم کے روزوں کا ذکر ہے, بعد میں رات کی نماز کا ذکر ہے میرا خیال ہے.
تو وہ دونوں طرح کے الفاظ اس میں ہیں, ایک میں پہلے نماز کا تذکرہ ہے پھر روزوں کا تذکرہ ہے, اور ایک کے اندر جو ہے وہ پہلے روزوں کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد نماز کا تذکرہ ہے. ہمارے جو مدنی منصورہ میں ہے وہ پہلے نماز کا پہلے روزوں کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد نماز کا تذکرہ ہے. تو مسلم شریف کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے جس میں پہلے روزوں کا پھر نماز کا تذکرہ ہے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ شوال کے 6 روزے, ذوالحجہ کے روزے 9ویں 10ویں کے, محرم کے روزوں میں یہ قضا روزوں کی نیت کر سکتے ہیں؟
قضا رمضان شریف کے اگر باقی ہے تو قضا روزوں کی نیت کر لیں, قضا روزے ادا ہو جائیں گے. اب وہ نفل کا ثواب تو نہ رہا نا, یہ قضا ہو گئے, دو دو نیتیں ایک روزے میں تو نہیں ہوں گی نا. جو مجھے جو یاد پڑتا یہی مسئلہ ہے,
یعنی ایک ہی نیت کر سکتے ہیں, دو نیتیں اس کے اندر نہیں کر سکتے. اگر دو نیتیں کی تو قضا ادا ہوں گے, اس کے نفل ادا نہیں ہوں گے. تو جس کی قضا ہے اسے چاہیے کہ وہ پہلے قضا ہی ادا کر لے, یہ اس کے لیے افضل ہے.
بعض لیڈیز کا دیکھا جاتا ہے کہ سوال ایس ایم ایس کے ذریعے آیا ہے کہ ان کے جو پاجامے یا ٹراؤزر وغیرہ ہوتے ہیں اسے بہت باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں جو عموماً نظر نہیں آتے, کیا اس کو پہن کر نماز ہو جائے گی؟
اگر بدن چمکتا ہے, بدن کی رنگت چمکتی ہے اس میں سے, پھر تو اگر وہ ستر بقدر مانے, یعنی جتنا ستر کھلا رکھنے سے نماز نہیں ہوتی, تو اتنا ستر کا حصہ اگر اس کی رنگت چمکتی ہے کھال کی, اور اوپر سے کوئی کپڑا بھی نہیں ہے اس کے, ایک تو ہے نا کہ جیسے کہ اوپر سے کوئی لمبا کرتا ہے, نیچے کوئی ایسی کمزوری ہے بھی, مگر اوپر والے کپڑے نے اس کو چھپا دیا بدن کو, تب تو نماز ہو جاتی ہے, ورنہ پھر نماز نہیں ہوگی. کپڑے تو ابھی ہے کہ بڑوں کے بھی, انہیں مردوں کے بھی, مردوں کے کپڑے تو میں نے کیا عرض کروں کہ اتنے لوگوں کے کپڑے باریک ہوتے ہیں, یعنی पाजामा जो है ना, पाजामा या सलवार, इससे मतलब खाल की रंगत झलक रही होती, चमक रही होती। इनको पता नहीं होता बेचारों को, अपने खुद ईसाई भाइयों को देखा मैंने, इनको पता ही नहीं होता। तवज्जो दिलाते हैं तो फिर बेचारे मतलब जाहिर है कि आजमाइश में आते हैं। तो इसके कपड़ा लेते वक्त गौर कर दिया जाए, वैसे फौरन फौरन समझ में आता भी नहीं है कपड़ा देखकर, इसको थोड़ा इत्मीनान से मतलब यूं रखकर देखेंगे नहीं, तो ये खाल की रंगत जो है ना ये नजर आ जाएगी गौर से देखेंगे तो। ये पांव की और मतलब आ रही होती है, पिंडलियां नजर आ रही होती हैं, तो अब अगर राने भी नजर आएंगे तो काम तो खराब हुआ ना। कुर्ते भी आजकल छोटे छोटे कुर्ते होते हैं, वो सुन्नत के मुताबिक अगर आधी पिंडली तक कुर्ता हो ना, ढीला ढाला जैसे कुर्ता कली वाला इसको बोलते हैं, तो उससे अगर ढक गया फिर तो खैर है, या लंबा जो तौब आता है, थौब अरबी लोग जो पहनते हैं, तो वो कुर्ता अगर पहना है तो भले नीचे अगर बिल फर्ज अगर पाजामा भी नहीं पहना किसी ने और ये लंबा कुर्ता पहन लिया जिससे ये सत्र छुप गया, तो बहरहाल नमाज तो हो जाएगी ना, सत्र छुपाने का फर्ज तो उसका अदा हो गया। इसलिए वो कपड़ा लेते वक्त बड़ी एहतियात की जरूरत है। आप अपनी जो भी पाजामे ना ये सब चुपचाप, अभी आवाम में अगर बैठे हो ना आप, जैसे जमा होकर भी कहीं के बैठे हुए ना, तो आवाम में चेक नहीं करना, मोतदिल रहना। फिर जिसने करना होगा उसने झुक झुक के देख लिया होगा, तो अभी इतनी इमीडिएटली आपको सुचका भी शायद नहीं पड़ेगा, इत्मीनान से आप थोड़ा अकेले में देखना, वरना अगर पतला हो तो शर्मिंदगी बड़ी होगी दूसरों के सामने। सल्लु अला हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम। निगरान शुरा ने तवज्जो दिलाई कि बाज़ औक़ात जब दुकानदार से कपड़ा खरीदते हैं तो कहता है भले ही अभी नजर आ रहा है लेकिन जब आप धोएंगे तो ये मोटा हो जाएगा, तो क्या ये इस तरह से दुकानदार के बोलने पर भरोसा कर लें?
जब ही तो मतलब ये नारे चमक रही होती है मोटा हो जाता है, चढ़ता तो है कपड़ा, लेकिन हर कपड़ा चढ़ता हो ये जरूरी नहीं है, कई कई बार धुलने के बाद भी वो नजर आ रही होती है राने, इसका क्या। ये औरतों को तो ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, इनको तो इनकी तो पिंडली भी छुपी हुई होनी चाहिए, मर्दों को पिंडली छुपाना फर्ज नहीं है, इनका तो पूरा ही बदन समझो औरत है, वो औरत का माना ही छुपाने की चीज, अलबत्ता हाथ की हथेलियां हैं और मुंह की टिकली है, पांव के पंजे हैं, ये इन ये खुले हो तो हर्ज नहीं है।
ऐसे इसमें ये भी तवज्जो दिलाई,
ये कलाई जो है ना पूरी, ये पूरी छुपी होनी चाहिए कलाई, मर्द की तो आगे भी जरूरी हो भी गई तो वो बात नहीं बन खराब होती, ये औरत के लिए तो बहुत जरूरी है। अब ये औरतें जितना कपड़ों की इन्होंने सत्यानाश किया हुआ है ना, मर्दों मर्द फिर भी बचे हुए इतने इतने फ्रॉक पहन रही है, ये कलाइयां खुली, बाल खुले, स्कूटर पर जा रही है पीछे चुट्टियां लहरा रही है, जहर मर्दों के सामने इस तरह जाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, आपको पता है। मेहरबानी करें और कोई ऐसा फैशन ही निकाल दें कि जिसमें ढीले ढाले कपड़े हों और ये पूरे हाथ जो ना ढके हुए होने जरूरी है, या अभी से बच्चों की बच्चियों के भी ये आदत डाले, बच्चियों को बड़ी बच्चियां होती हैं बड़ी बड़े हाँ बड़ी बच्चियां बच्ची है अभी तो इनको चुस्त पाजामे पहनाती हैं बिल्कुल चिपके हुए, और जवान लड़कियां भी पहनती है चुस्त पाजामे मेरा ख्याल है, तो ये है मतलब आजकल फैशन, ये तौबा अस्तगफिरुल्लाह क्या होगा कहाँ रुकेंगे जाके, फिर बोलते ये मुसीबत आई वो परेशानी है, ये जान नहीं छोड़ती वो मुश्किल आसान नहीं होती, तो बहुत कम है ये तो वे आखिरत की सजा बाकी है गुनाहों के ताल्लुक से मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो ये इस तरह के पाजामे या इस तरह के लिबास औरतों को बहरहाल बचना है, मैं हर बात को गुनाह नहीं कह रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि जो गुनाह हो रहे हैं ना गुनाह भी बहुत हो रहे हैं, तो बहरहाल एक औरत का जेवर जो है ना वो हया है। وہ زیور چھن گیا. ان بیچاریوں کو پتا ہی نہیں کہ حیا کی ڈیفینیشن, حیا کیا ہے, حیا کیا ہوتی ہے. یوں تو حیا تو سب میں ہوتی ہے, ہاں جانوروں میں بھی ہوتی ہے حیا. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن میں حیا ہوتی ہے. غیر مسلموں میں بھی حیا ہوتی ہے. جب بھی کپڑے پہنتے نا, ننگا کوئی نہیں گھومے گا. پرلے درجے کا غیر مسلم بھی ہوگا, بالکل کپڑے اتار کے ننگا بازار میں نظر نہیں آئے گا. یعنی کچھ نہ کچھ کپڑے جیسے بھی چھپاتا ہے نا اپنا بدن, تو یہ ایک حیا کا عنصر ہے. مگر مومن کی شان سب سے جدا. حقیقت میں تو اس کی حیا جو ہے نا, یہ عالی شان حیا ہے, جبکہ ہو واقعی باعمل مسلمان. عورت میں اس کی زیادہ ضرورت ہے, لیکن اب یہ کہ عورتیں تو وہ حیا کا دامن چھوڑتی جا رہی ہے. اللہ شرم و حیا نصیب
فرمائے. آپ جو
عثمان باحیا کے صدقے میں ہمیں حیا مل جائے.
آپ نے جو ابھی یہ جو کپڑوں کے حوالے سے توجہ دلائی, تو ایک اور بات بھی نگران شرح نے بھی توجہ دلائی تھی کہ جب وضو کرتے ہیں نا امیر السنتار سے, تو جب وہ پانی بعض اوقات کپڑوں پر جب گرتا ہے, تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے کپڑوں کی پوزیشن کیا ہے, کہ ہمارا کپڑا کتنا نازک ہے. ذرا سا ایک قطرہ ٹپکا اور ایک دم سے میری پوری جو ہے نا کپڑے کی پوزیشن سامنے آ گئی کہ کیا ہے. تو اس طرح سے بھی اپنے کپڑوں کی پہچان جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے, کہ آزمائش ہو جاتی ہے کپڑوں میں.
پانی سے سفید کپڑے پہ پانی لگنے سے بدن تو چمکے گا. اب میرا جیسے یہ نا موٹا ہے, غالباً یہ پانی سے اگر تر بتر ہو جائے گا نا تو اس میں کھال تو نظر آ جائے گی. تو یہ اور چیز ہے. یہ بارشوں کے موقع پر خاص کر احتیاط کرنی ہے. گرمی میں جس کو پسینہ بہت آتا ہے اس کو محتاط رہنا ہے کہ کیسے کپڑے, یا ڈبل پاجامہ پہن لے, نیچے کوئی استر کے طور پہ پہن لے تو شاید نظر نہ آئے. یہ سفید میں زیادہ نظر آتے ہیں, ڈارک رنگ میں شاید نظر نہیں آئے گا. تو موقع کی مناسبت سے بھارت نماز کو بچانا ہے, اور دوسروں کے سامنے یہ حصے جو ستر کے ہیں وہ ظاہر بھی تو نہیں کر رہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ آپ نے وسائل بخشش میں جو سلام لکھا ہے, کربلا کے جان اشاروں کو سلام, اس کے اندر ایک اشعار ہے, بے بسی میں بھی حیا باقی رہی, ان حسینی پرداداروں کو سلام, تو اس کی وضاحت فرما دیں.
پاک بیبیوں نے کہ جن کو قیدی بنا لیا گیا تھا, تو انہوں نے پھر بھی اپنا پردہ جو ہے نا وہ برقرار رکھا تھا, یہ مراد ہے. تو ان کی شرم و حیا کو سلام پیش کیا ہے. یعنی اپنے طور پر کسی بیبی نے اپنا مطلب کہ بے پردگی نہیں کی. اس یہ تو اسی خاندان کے صدقے تو ہم کو پردہ نصیب ہوا ہے, حیا کی خیرات ملی ہے. تو یہ تو تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا, کوئی بھی عاشق صحابہ والے بے سوچ بھی نہیں سکتا کہ کربلا والی بیبیوں نے کوئی معاذ اللہ بے پردگی کا مظاہرہ کیا ہو. نعوذ باللہ, یہ ایسی سوچ پر بھی مطلب تو ہمیں تو اسی گھر سے سب کچھ ملا ہے, اہل بیت کے قدموں کی دھول کے صدقے سب کچھ ملا ہے. اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے ان کے صدقے میں, اہل بیت کے طفیل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی بارش کا موسم ہے, تو بارش میں بعض اوقات نماز کے لیے جاتے ہوئے گیلے ہو جاتے ہیں, آیا اب گیلے کپڑوں میں مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھنا کیسا, اب کیا حل نکالا جائے؟
گیلے کپڑوں میں نماز تو ہو جائے گی, جبکہ وہ ستر کا حصہ جو ابھی جس پر کافی تفصیلات بیان کی گئی, تو اگر کوئی حصہ چمکتا نہ ہو قدر مانے, یعنی کہ رکاوٹ کے طور پر, جیسے کہ ران ہے, ران کی چوتھائی یا دونوں رانوں سے مل کر مجموعہ چوتھائی یا اس سے زیادہ اگر چمک رہی ہے رنگت اس کی کھال کی, پانی لگنے کی وجہ سے بھلے چمک رہی ہے, تب بھی نماز نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ السنت سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کے دن کا میں نے روزہ رکھنا تھا لیکن سحری کا ٹائم گزر چکا تھا، اٹھ نہیں سکا، تو میں نے نیت کر لی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے روزہ رکھ لیا، تو ٹھیک سحری کے 2 گھنٹے پہلے میں نے کھانا کھا کے سویا تھا لیکن اٹھ نہیں پایا، تو کیا وہ میرا نیت میں نے کر لی، کیا وہ میرا آج کا روزہ ہو گیا یا نہیں ہوا؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے.
سحری شرط نہیں ہے، اگر رات میں روزے کی نیت کر لی تھی اور وہ نیت ختم نہیں کی تھی تو سحری کری نہیں کری روزہ ہو جاتا ہے، البتہ سحری سنت ہے، کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد ندیم صدیقی ہے، میں شاہ فیصل کالونی کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر اگر میت ہو جاتی ہے تو مرحوم کی اشارے ثواب کے لیے کم از کم 40 دن تک وہاں ایک سپارہ روزانہ پڑھا جائے، آیا یہ شریعت کی روح سے صحیح ہے یا نہیں؟ اس لیے ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر.
40 دن تک روزانہ تلاوت کرنا قرآن کریم کی اچھی بات ہے، 40 دن کیوں، 40 سال تک کریں روزانہ اس سال سب کے لیے، جتنا شہد ڈالے اتنا میٹھا ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ایک دن بھی تلاوت کرنا ضروری نہیں ہے. کسی نے اگر اپنی میت کے لیے بالفرض اسال ثواب نہیں کیا تو اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ گناہگار ہو گیا، گناہ نہیں ہے. اور 40 دن کا اگر یہ ضروری نہیں سمجھتے اور ویسے کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جائز ہے، اگر اس کو فرض یا واجب سمجھتے تو اس کا فرض اور واجب، جبکہ اللہ اور رسول نے نہیں کیا فرض و واجب، تو بندہ کہے کہ فرض ہے واجب ہے تو یہ گناہ گار ہوگا، اس نے شریعت پر تہمت رکھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ کنیت کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے بتا دیں کہ کنیت کسے کہتے ہیں، اور دیکھا گیا کہ لوگ بڑے بزرگوں سے کنیت رکھواتے ہیں.
کنیت یہ سنت ہے، کنیت رکھنا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی کنیت تھی، ابو القاسم مشہور کنیت ہے، اور دیگر صحابہ کرام کی کنیتیں ہوتی تھی، صحابیات کی ہوتی تھی، بزرگوں میں بھی کنیت کا سلسلہ صدیوں تک رہا. اب یہ سلسلہ کنیت کا مدارس کی حد تک رہ گیا ہے کہ جو درس نظامی کر لیتے ہیں نا، ان کو ان کے اساتذہ کرام وہ کنیت دیتے ہیں. یہ کچھ سالوں پہلے تو تھا یہ سلسلہ، اب خدا جانے یہ بھی باقی ہے کہ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، مفتی صاحب بتائیں گے کہ اب یہ باقی ہے کہ یہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا.
اساتذہ کا دینا تو اب اتنا معلوم نہیں ہے فی الحال کہ وہ ہمارے یہاں تو برحال آپ کی طرف سے بکثرت ملتی تھی، ابھی بھی جو ترکیب ہے اس کے مطابق، لیکن برحال عمومی طور پر جو مدارس کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کی کنیتیں یہ مذکور ہیں،
دیتے ہوں گے اب بھی شاید،
ممکن ہے جی.
ہاں اب مجھے کنفرم پتا نہیں، یہ کہ کنیت رکھنا اچھا، پہلے تو کنیت سے ہی بلاتے تھے، نام لے کر کئی روایتیں سے ملیں گی آپ، حکایتیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں، بزرگوں کو کنیت سے بلاتے، لیکن نہ بھی رکھا تو گناہگار نہیں ہے، کنیت نہ رکھا اب رواج ہی نہیں ہے اس کا، کنیت کا یہی سمجھنے، کنیت کبھی کنیت بولتے ہیں کبھی سنیت بولتے ہوں گے، بھول جاتے ہوں گے، یہ تو تھوڑا بہت دینی ماحول میں ہوتا ہے نا، اس کو لفظ کنیت کی سمجھ پڑتی ہوگی، باقی سمجھ بھی نہیں پڑتی ہوگی کنیت کیا، لفظ بھی بھول جاتے ہوں گے. تو اس میں ماں کی طرف کبھی یعنی کہ یہ نسبت، جیسے کہ ابو البیان یعنی کہ بیان والا، ابو مانے باپ بھی ہوتا ہے اور نسبت کے لیے ہوتا ہے کہ والا، یہ کے معنی بھی اسے میں ہوتے ہیں، عورت کے لیے ام البیان، جیسے ام الوفا، ام الرضا، ابو الرضا، ابو الوفا، ابو سعید، ابو عبداللہ، ابو القاسم، ابو محمد، غوث پاک کی کنیت ابو محمد تھی. مجھے بہت پہلے زمانہ ہو گیا کسی نے کہا تھا کہ آپ کنیت کی سنت ادا نہیں کرتے کنیت رکھنے کی. میں نے رکھ لی، ابو بلال رکھ لی میں نے کنیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر سنت سے یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں عموماً بڑے کے چھوٹے کے یعنی بکرا ہوتا ہے کہ پائے کھا جاتے ہیں شوق، اور اس میں یہ کہ پائے جو ہے وہ تھوڑا اوپر سے کاٹے جاتے ہیں، کھال سمیت کاٹے جاتے ہیں، اور کھال سمیت ہی پائے کو سیک کر پھر اس کے اوپر سے بال اتار لیے جاتے ہیں، لیکن کھال لگی رہتی ہے وہ سیک لی جاتی ہے اور اسی حالت میں اس کے ٹکڑے کر کے اس کو پکایا جاتا ہے. تو پوچھنا یہ تھا کہ اس طرح کھال لگی ہوئی ہو تو اس طرح وہ پائے کا کھانا یہ کیا درست ہے؟ اس میں جو کھال لگی ہوئی ہو کیا کھائی جا سکتی ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں.
کھال کھانا جائز ہے، پائے ابال کر بھی کھائے جاتے ہیں، بال اس کے شیو بناتے ہیں، بال کا ابالتے ہیں نا تو بال نرم ہو جاتے ہیں، انہیں فکس ٹائم تک ابالتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم تک نہیں ابالتے، اس کھال وہ بال نکال لیتے ہیں، اور یا وہ آگ میں جلا کر بھون کر اس کی کھال اتارتے ہیں، اس کے جو کھور ہوتا ہے اس کے جو بوٹ سمجھ لو وہ اتار دیتے ہیں اس کے. اس طرح پائے کھانے کا طریقہ یہی ہے. یہ ہمارے یہاں جو کھال چھیل کر پایا کھاتے ہیں نا تو خالی کھال نہیں چھیلتی، اس میں بہت کچھ مال بھی چھل جاتا ہے، خاص اس میں بکری عید میں تو بالکل ہی اس میں کوئی رہتا ہی کچھ، بہت کم خالی ہڈیاں رہ جاتی ہیں وہ جلدی جلدی میں، جس طرح یہ بھی کوئی بنا دے تو بنا دے ورنہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اصل طریقہ وہ یہ بھون کر یا کھال ابال کر اس کو صاف کر کے، تو اس میں سارا مال جو ہے نا جو بھی وہ اندر ہی رہتا ہے اس کے، اور کھال بھی خود کھائی جاتی ہے، جائز کھال کھانا بھی. ایک یہ کہ اگر چربی والے ہو نا جانور کے پائے تو میرا مشورہ ہے کہ پھر صرف پانی میں پکائیں، اس میں گھی تیل نہ ڈالیں، خود اس کے اندر اپنا اتنا گھی ہوتا ہے کہ تری بن جاتی ہے چربی. اس طرح گوشت قربانی کا ہوتا ہے یہ پانی میں، ہمارے تو پانی میں پکاتے تھے، خود اس کی اتنی چربی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی نکالنی پڑے، تو اوپر سے اب تیل اور گھی ڈالنا بلا ضرورت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام وزیر علی ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، گناہ مغفرت کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی وجہ رہنمائی فرمائیے.
جس نے گناہ سے توبہ کی وہ ایسا جس نے گناہ کیا ہی نہیں، تو اس لیے وہ اللہ پاک کی جناب میں پکی توبہ کرے، چاہے تو دو رکعت توبہ کی نماز پڑھ لیں، دو رکعت نماز توبہ یہ پڑھ لیں، اس میں کوئی سی بھی صورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لیں بھلے، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں. اب اس میں اس کے ارکان یہ ہوتے کہ گناہ کا اعتراف کرے کہ یا اللہ میں نے گناہ کیے اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ضروری ہے، یہ آئندہ نہیں کروں گا. اگر یہ ہوگا کہ آئندہ بھی کروں گا تو معاف کر دے، تو یہ توبہ نہیں، یہ تو اللہ تعالی سے مذاق مسخری ہے. جی ہاں، حدیث پہ اس کو مذاق کہا گیا کہ یہ نیت اس نیت سے توبہ کرے گا آئندہ بھی گناہ کروں گا، یہ اللہ تعالی سے مذاق کرنا ہوا. میں دنیا میں مثال ہے کہ کسی کو مطلب آپ نے وہ گھونسا مارا اور پھر بولا سوری معاف کرنا یار، مگر آپ ہی لات ماروں گا تو وہ تھوڑی معاف کرے گا. یار وہ جو آپ سمجھتے جو ہوگا، پھر اگر وہ بھی جاندار شاندار ہوا تو پھر آپ کی لات مارنے سے پہلے ہی آپ کو دو لاتیں رکھ دے گا. توبہ بہرحال اس طرح ہوتی ہے کہ دل میں یہ پکا یہ نیت ہو، ارادہ ہو کہ میں نے نہیں کر رہا یہ گناہ، گناہ کا اعتراف کرے اور اس سے مطلب توبہ کرے اور آئندہ نہیں کروں گا یہ پکا عہد کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ کریم آپ کے بھی گناہ معاف فرمائے, ہمارے بھی گناہ معاف فرما. اللہ کریم توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, توبہ کرنی چاہیے. ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں, سنتوں کی تربیت کے, سنتیں سیکھنے سکھانے کے جو مدنی قافلے, اللہ کرے کہ یہ بھی باقاعدہ سفر کرنے شروع ہو جائیں تو اس میں سفر کریں آپ. اللہ کرے کرونا وائرس ختم ہو جائے تو آپ اور دعوت اسلامی والوں کی صحبت میں رہیں گے نا, عاشقان رسول کی صحبت میں, تو انشاءاللہ توبہ پر استقامت بھی ملے گی. نماز پڑھتے رہیں, سنتوں پر عمل کرتے رہیں, اس کے لیے دینی کتابیں پڑھیں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے لے کر, یا ویب سائٹ ہے جو دعوت اسلامی کی, اس میں سینکڑوں ہزاروں کتابیں آپ کو ملیں گی, اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ اس طرح آپ کے اندر وہ مزید احساس بڑھے گا. اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور ایک سوال آیا ہے کہ آپ کا کوئی بچپن کا ایسے دوست ہوں جو اب بھی آپ سے رابطے میں ہوں, کانٹیکٹ میں ہوں, کیونکہ ویسے آج کل دیکھا جاتا ہے تو جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں وہ اب اتنے زیادہ حالات اور ایسے ماحول ہو گیا ہے, اتنی فاسٹ لائف ہو گئی ہے کہ اب اتنی زیادہ دوستیاں رہتی نہیں ہیں جو بچپن کی دوستیاں ہوں, چینج ہوتی رہتی ہیں. آپ کے کوئی ایسے دوست ہوں جو آپ سے اب بھی رابطے میں ہوں, کانٹیکٹ میں ہوں؟
رابطہ نہیں ہے ایسا کوئی بالکل ہی, جس کو لنگوٹ یا دوست کہتے ہیں, ایسا کوئی یاد نہیں پڑتا جس سے میرا رابطہ ہو. یہ اکا دکا ایسے ہے کہ جن سے رابطہ کرنا چاہوں تو ہو جائے, کوشش کروں تو, لیکن اب اپنی لائن آپ کے سامنے نا, اور جو بھی ہے اب اس کی لائن یہی بے عین دعوت اسلامی کی ہو یہ ضروری نہیں ہے. پھر حفاظتی امور کے مسائل, آنا جانا میرے لیے معاملات یوں بھی ہے تھوڑی دشواری, ورنہ دوست تو میرے ظاہر کے سبھی کے ہوتے ہیں بچپن کے, ڈھونڈوں تو کئی مل جائیں. اب تو خیر بےچارے وہ مجھے ڈھونڈتے ہوتے ہوں گے, کوئی راستہ ملے تو ہم پہنچ جائیں, ایسے بھی ہوں گے ظاہر. کبھی کبھی کوئی اکا دکا آ بھی جاتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور محرم الحرام میں سفر کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر نہیں کرنا چاہیے, منع کرتے ہیں محرم الحرام میں سفر کرنے سے.
یہ تو ان کو عمرے کا ٹکٹ ملے نا مدینے کا, تو پھر یہ اپنے کو پوچھے نا کہ مدینے جاؤں کہ نہیں جاؤں, تو بات بنے. تو یار جس کی جو مرضی ہوتی ہے چلا دیتا ہے. تو محرم الحرام میں سفر کر سکتے ہیں, اللہ محرم الحرام میں بھی ہم کو مدینہ دکھائے, سفر کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
حضور آج کل لائف جتنی تیز ہو گئی ہے, آفس کے کام بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, تو بہت زیادہ کام کی ٹینشن بھی ہوتی ہے, سٹریس بھی ہوتا ہے آفس میں, لوگوں سے کام بھی ایک ہی دن میں اگر 8 گھنٹے 9 گھنٹے کام کرنا ہے تو ایک ہی دن میں اتنے سارے کام اوور لوڈ ہو جاتے ہیں کام لے کر, تو اس پہ غصہ بھی بہت آتا ہے, ٹینشن بھی بہت ہوتی ہے, اوور تھنکنگ بھی بہت ہوتی ہے, تو اس سے کیسے بچیں؟ یا ایسا کوئی وظیفہ ہو اس سے نجات کا, اس سے بچنے کا, وہ بھی ارشاد فرما دیں.
اب یہ کہ جیسی نوکری جیسی آفس, بعض آفس والے ایسے ہوتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں, 12.5 گھنٹے کے چوکی دار بھی ہوتے ہیں, کام کیا ہوتا ہے, بیٹھے رہتے ہیں, اونگتے رہتے ہیں, سو جاتے ہیں, سونے کا بھی وقفہ تو ملتا ہے نا. تو جیسا کام اور جیسی تنخواہ, پیسے لینے میں ٹینشن نہیں آتا, اس پیسوں کو کھڑا کرنے میں ٹینشن آتا ہے کہ اس کے لیے پورا کام کریں تاکہ یہ میرا جو بھی معتدل جو درمیانہ رفتار ہونی چاہیے ایسا کام کرے جس سے میرا یہ جو مل رہا ہے میرا حلال ہو جائے, اس میں ٹینشن آ رہا ہے اس کو. پیسے تھوڑا ایک دو دن لیٹ ہو جائیں تو پھر ٹینشن آتا ہے پیسہ. یعنی ہمارا محور جو ہے نا پیسہ, اس کے گرد بندہ گھوم رہا ہے پیسے کے, تو اس میں ٹینشن کوئی لے گا تو ٹینشن آئے گا, ورنہ کسی کی محنتیں کرتے ہیں بیگاری جو کرتے ہیں. جیسے کہ اب تو اس کی بھی مشینیں آ گئی ہیں, ورنہ اب بھی ہوتا تو ہوگا یہ کہ مزدور جو سب سے, جو میں نے اندازہ لگایا سب سے مشکل کام ہے نا یہ بجری کی بھر کے وہ ٹوکریاں, بجری بھر کے جو اوپر چڑھاتے ہیں نا مزدور, یہ میرے خیال میں شاید سب سے محنت کا کام ہے. ہم کو تو لاکھ روپے دیہاڑی دے نا تو بھی نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکتا, اپنے ادھر ہی گر جاوے آدمی. تو وہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا نہیں, ان کو ٹینشن بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ان کے چمڑے اتنے سخت ہو جاتے ہیں انجیکشن بھی نہیں جاتا ہوگا, محنت کا کام ہوتا ہے. نہ ان کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے, نہ تو کھانے پینے میں احتیاط کی ضرورت ہے, یہ تو چربیاں پی جائیں نا پگھلا پگھلا کے, تو ان کو کچھ نہ ہوئے. بیماریاں بےچارے مالداروں کے حصے میں جو کھا کے بیٹھ جاتے ہیں یا کہ اگاڑی میں جاتے ہیں. تو یہ کہ سب کو ورزشیں کرنی چاہیے, جو بھی ورزش نہیں کرتا پیدل نہیں چلتا تو اس کے لیے امراض زیادہ مطلب ہوتے ہیں اس کو. دن میں کوئی ایسا بالکل یعنی کہ وہ کنٹینیو پون گھنٹہ آدمی چلے کنٹینیو, بہتر یہ کہ 15 منٹ جیسے کہ آہستہ چلے, 15 منٹ تیز چلے, یوں بھی کر سکتے ہیں تقسیم کہ پسینہ چھوٹ جائے, کولیسٹرول بھی نکلے گا, شوگر کا بھی اس میں انتظام ہوگا, اور بہت کچھ یعنی ہاضمہ درست, حافظہ درست, نہ جانے کتنے فوائد ہوں گے. ورزش میں بہت فوائد ہوتے ہیں, اور پیدل چلنا بھی ایک بہت پیاری ورزش ہے جو ہمیں میسر بہت کم لوگوں کو ہے. بولتے ہیں میں بہت چلتا ہوں, بہت چلتا ہوں, بہت بھاگ دوڑ کرتا ہوں, یہ نہ وقاف ہے جس طرح یہ کر رہے ہوتے ہیں نا, جس کو یہ بولتے ہیں بھاگ دوڑ, اسکوٹروں پہ بھاگ دوڑ نہیں ہوتی, کار والی بھاگ دوڑ کہلاتی ہوگی لیکن یہ وہ ورزش والی بھاگ دوڑ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر صاحب میرا نام سید دنورین ہے, ریسکیو 112 پیٹرول گوندرت سے بات کر رہا ہوں. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے پاس اکثر ڈسٹربنس کالز آتی ہیں جن کی وجہ سے جو ایمرجنسی کال والے ہیں وہ کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو آپ اس سلسلے میں عوام کی رہنمائی فرمائیں, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
ظاہر ہے کہ جو جھوٹا ان کو بولتے ہیں کہ ہماری یہ پریشانی ہے اور جلدی ہماری امداد کی جائے وغیرہ, اور اس طرح کے وہ کرتے ہیں تو دھوکہ دیتے ہیں, گناہگار اور جہنم کے حقدار ہیں. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے, کبھی واقعی پریشانی آ بھی سکتی ہے. جیسے وہ چروائے کا واقعہ نا, لڑکا وہ بکریاں چراتا تھا تو ایک بار اس کو مستی سوجی تو وہ اس نے چلانا شروع کر دیا کہ شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا, وہ گاؤں کے لوگ ڈنڈے بالے بلم برچیاں جو ہاتھ میں لے کے دوڑے, تو وہ لڑکا کھڑا ہنس رہا تھا, میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا, یہ لوگ سب چلے گئے. اب دوبارہ اس کو مستی سوجی تو پھر اس نے شور کیا تو پھر لوگ پہنچے تو پھر ہنس رہا تھا. اچھا اب چند روز کے بعد ایسا ہوا کہ واقعی شیر آ گیا, اب اس نے گھبرا کے چلانا شروع کر دیا, تو لوگوں نے بولا یار یہ مسکرا ہے اور یہ مطلب خالی بولتا ہے مذاق کرتا ہے, تو کوئی نہیں گیا. پھر بہت دیر کے بعد جب لوگ گئے تو شیر آ بھی چکا تھا اور اس کو چیر پھاڑ ڈالا تھا, چروائے کو مار ڈالا تھا شیر نے. تو یہ کہ اس طرح بھی بعض اوقات ہوتا ہے, اور جو اپنے آپ کو جھوٹا بیمار کہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, جیسے چھٹی لینے کے لیے کہتے ہوں گے میں بیمار ہو گیا ہوں, تو اس کے لیے حدیث پاک میں وعید ہے, یہ خطرہ اس کے لیے کہ وہی بیماری اس کو ہو جائے جس کا یہ کہہ رہا ہے, یہ مضمون حدیثوں میں ہے. اس طرح مطلب یہ کہ جھوٹ بول کر نہ کیا کریں. یہ ریسکیو والے جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہمارے محسن ہیں بےچارے, ہماری مدد کرتے ہیں, اب ان کو خالی خالی دوڑا ہے, لیکن اب یہ فرما رہے ہیں سر, لیکن ظاہر قانون تو इनकी भी मदद करेगा, ऐसों के नंबर भी टेरेस हो जाते होंगे और पकड़ भी लिए जाते होंगे। जैसे कि पहले ये था कि अब भी होता होगा, फोन करते थे कि फुला हवाई जहाज में या फुला जगह में फुला बिल्डिंग में बम रख दिया हमने, तो पूरी बिल्डिंग खाली, हवाई जहाज खाली, और पता चलता था कि वो खाली वो टक्के वाली धमकी है, यानी झूठी धमकी है, कोई बम वगैरह रखा नहीं है। ये पहले तो होता रहता था, अब खुदा जाने होता है नहीं होता है। तो कानून ऐसा भी पकड़ तो लेता होगा ना। अब तो फोन तो अब निजाम जो है ना ये बड़ा मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। अब तो ये कि जो व्हाट्सएप भी इस तरह के करते ना, इनके भी पकड़ने के निजाम बन चुके हैं। व्हाट्सएप करते हुए भी सर अब ये चोर की 14 नजरें, अब ये और कुछ जरिए इस्तेमाल करते होंगे। तो बहरहाल ये कि जो भी गलत करेगा वो गलत है।
हुजूर जब से सोचा
की तौबा करनी चाहिए, तौबा के तकाजे पूरे करने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुसलमानों का ये काम नहीं है।
हुजूर इसमें ये कर देते हैं कि वो नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं या ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, तो कभी इमरजेंसी हो भी तो आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल लगेगी नहीं। तो इसमें एहतियात भी करनी चाहिए कि कभी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आप रابطہ भी नहीं कर पाएंगे। और जब से भी सोशल मीडिया आम हुआ है तो व्हाट्सएप पर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गलत खबरें अफवाहों का बहुत ज्यादा रेशियो बढ़ गया है पहले के मुकाबले में अब तो।
और अभी जो हमें एक मैसेज मिला है कि रेस्क्यू में जो फोन आते हैं तो इनकी जो अपनी कैलकुलेशन है 94% फेक कॉल्स होती हैं। यानी इसमें ये इनका जो है ना कि इतना लोग सताते हैं, इसमें जो इमरजेंसी होती है वो भी फिर बेचारे लपेट में आते होंगे।
अंडरस्टूड है, वो सूखे के साथ गीला भी जल जाता है। कभी ऐसा होता है वाकई इमरजेंसी होती थी तो ये समझे होंगे कि अभी इतने तो मजाक मस्करी के आए और झूठे, तो ये भी यही हुआ बड़ा यार। ये तो दूसरों का हकदारों का भी एक तरह से हक मारा जा रहा है। नहीं सब जो भी कोई ऐसा सुन रहा और करता है तो ये हमेशा के लिए तौबा कर ले कि ऐसा जालिम मजाक नहीं किया करे। कमाल है यार, ऐसे ऐसे मतलब दिमाग इन लोगों के यार, शैतान ने कैसा इनको बावला बना दिया। पहले तो खाली अप्रैल फूल का सुना था कि अप्रैल में शरारते करते थे झूठ की गुना, वो भी अप्रैल फूल जो मनाते पहली अप्रैल, ये भी इस्लामी तरीका नहीं है। अप्रैल पहली ये भी झूठ बोलेगा, धोखा देगा, गुनाहगार होगा। इसमें भी हार्ट फेल हो जाना और इस तरह के केस चलते, किसी को पहले ही बेचारा मरीज है उसको बोल दिया तुम्हारे वो जवान बेटे के बारे में, एक ही बेटा है जवान, कि वो एक्सीडेंट हो गया है और आईसीयू में चला गया है, डॉक्टरों ने बोला कि अब दुआ करो उसके लिए, बचने की उम्मीद नहीं है, तो बाप सुनकर ही बेचारा देर हो जाए। ये अप्रैल की पहली तारीख को इस तरह की हरकतें, लेकिन अब इसका मतलब सारा साल ये अप्रैल फूल, ये खुद फूल हो गए ना, फूल माने बेवकूफ, और दूसरों को भी सताना शुरू कर दिया। जो दूसरों को सता है वो अक्लमंद नहीं है, फूल है, हेड ऑफ द फूल है, फूल का भी सरदार है। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
बहुत सारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अकेले कोई बिजनेस करें, इसलिए वो अपने साथ किसी को बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि शराकत दारी अपने सगे बाप के साथ भी दुरुस्त नहीं, चाहे जाए कि दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ की जाए। हमारी सोसाइटी में पार्टनरशिप का अंजाम इबरतनाक और जिल्लत आमेज होता है। पार्टनरशिप इंसान के लिए उम्र भर की दुश्मनी और नाराजगी का सबब बनती है। अमूमन पार्टनरशिप वाले बिजनेस फेल भी हो जाते हैं। आपकी क्या राय है पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में?
हदीस पाक में तो पार्टनरशिप के ताल्लुक से जो शराकत दारी है इसके लिए वो बरकत का है, मैंने पढ़ा, वो मुझे मत्तन हदीस तो याद नहीं है, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब।
बाद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरकत की दुआ दी थी, तो उनके साथ दीगर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान शराकत दारी किया करते थे कि तुम जो है वो हमें भी अपने इस काम के साथ शरीक कर लो।
اس لیے وہ مطلقاً شراکت داری جو ہے اس کے لیے مطلب یہ بولنا کہ یہ ہو گیا تباہ ہو گیا برباد ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے لوگ بے ایمان ہو گئے ہم ہی اچھے ہیں. ایک تعداد ہے جو مطلب نے کہ ایماندار ہے اس کی بھی ایک ہے مطلب تعداد, اور شراکت داری بھی ہو رہی ہے اور لوگ شراکت داری میں مطمئن بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی ہے کہ وہ کھا بھی جاتے ہیں. اس لیے بس وہی ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کر معلومات کر کے انکوائری کر کے وہ شراکت داری کرے. اب خاندان یعنی شادیاں ہوتی ہیں تو ایک تعداد ہے کہ اس میں بھی تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں, تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ نکاح کرنا ہی غلط ہو گیا. تو نکاح کرنا جب غلط نہیں ہوتا تو شراکت داری بھی غلط کیسے ہو سکتی ہے, وہ اپنی جگہ پر قائم ہے, تو آدمی دیکھ بھال کے کرے. اور جو بھی شراکت داری میں بد دیانتی کرتے ہیں, لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, ذرا وہ گناہگار اور جہنم کے حقدار ہیں, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہیں سچی توبہ کر کے توبہ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے, جتنے پیسے کھائیں وہ لوٹانے چاہیے. یہ تو آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی جس کے پیسے چھینے اس کو یا کھائیں اس طرح دھوکہ دے کر.
حضور اس میں دو دوست آپس میں اگر پارٹنرشپ کرتے ہوں تو آج کل ہوتا بھی ہے, دو دوست قریبی دوست ہوتے ہیں کوئی بزنس اوپن کرنا چاہتے ہیں مل کر کے ہم کام کریں, تو اس میں آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے, کیا رہنمائی کریں گے کہ کیا بس ایسے ہی شروع کر دے کام یا لکھت پڑھت یا ہر چیز آن پیپر ہونی چاہیے رائٹنگ ہونی چاہیے. اب بولتے ہیں دو دوست ہیں بھی خیر ہے ہم دوستوں میں تو چلتا ہے,
یہ اس کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں شراکت داری کے. تو یہ دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی لینی چاہیے. اپنے طور پہ لوگ شرائط طے کر لیتے ہیں, اپنے طور پر پرسنٹیج طے کر لیتے ہیں, تو اس کے باقاعدہ اصول ہیں, شرائط ہیں, اس کے مسائل ہیں, باریک باریک مسائل ہیں اس کے بھی. یہ سب مفتی صاحب سے آپ لکھ لیں اپنے طور پر, مفتی صاحب سے اس کو چیک کرائیں, تو یہ جو فرمایا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اس طرح وہ غلط ہے اس کو نکال دیں, صحیح ہے اس کو باقی رکھیں. یہ ضروری ہے, ورنہ تو آپ خود بنائیں گے تو دھوکہ کھا جائیں گے, خطرہ ہے. اب جیسے کہ ایک میں آپ کو مثال دوں کہ پین آپ قلم جو ہے یہ ان کا کاروبار کر رہے ہیں, آپ کا جاری ہے قلم کا کاروبار. اب کسی نے آپ کو بولا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو, تو آپ نے ٹھیک ہے 5 لاکھ دے دو. اب اسی آپ کے جاری کام میں اس نے 5 لاکھ شامل کر لیے, یہ طریقہ جائز نہیں ہے. اگر اس کو شرکت پہ نیا کوئی آپ کو اس کے لیے سسٹم بنانا پڑے گا اس کے 5 لاکھ کے لیے, اسی میں ضم نہیں کر سکتے. آج کل یہ ہوتا ہے شاید اسی میں ملا دیتے ہیں. مفتی صاحب مزید رہنمائی فرمائیں گے.
جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور بھی بہت ساری اس کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات جس کو شراکت داری کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں کاروبار نہیں کر رہے ہوتے, قرض دیا ہوا ہوتا ہے. یعنی 5 لاکھ میرا کاروبار میں لگا لو, سال بعد 2 سال بعد لے لوں گا اور وہ 5 لاکھ ہی اس کو واپس ملتے ہیں, نقصان سے وہ تعلق ہی نہیں رکھتا اور ہر مہینے اتنے نفع مجھے ملتا رہے گا, تو اس کو بھی وہ شراکت داری کہہ رہے ہوتا ہے. حالانکہ شراکت داری نہیں ہوتی, وہ قرض کے طور پہ اس نے رقم دی ہوئی ہوتی ہے اور سود وصول کر رہے ہوتے ہیں. اور جی سود ہے. اور دوسرا یہ جو آپ نے رننگ بزنس میں جو کاروبار شراکت داری کا بتایا یہ بھی ممنوع ہے. اب اس کی جواز کی کیا صورتیں ہیں وہ پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, تو اس کے لیے ظاہر رہنمائی لیں گے تو وہ پھر ڈیٹیل سے بتایا جا سکے گا.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الا ماشاء اللہ کے معنی بیان فرما دیں. جزاک اللہ.
پھر سے سوال
کہتے ہیں الا ماشاء اللہ جو کہتے ہیں.
جی جی الا ماشاء اللہ ہمارے محاورہ ہے, اس میں حرج تو نہیں ہے. مفتی صاحب فرمائیں گے.
یہ معنی پوچھ رہے ہیں الا ماشاء اللہ کا, اس کا معنی کیا ہے؟
اچھا اچھا, مگر اللہ نے چاہا تو.
جی
اسی طرح کا معنی بنے.
یعنی ہوتا یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ کہا کہ یہ نہیں کرتے ہمارے یہاں, فلاں بھی یوں نہیں کرتا یا لوگ اس طرح نہیں کرتے, الا ماشاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے. تو ویسے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو اللہ چاہے, لیکن یہ عام طور پہ ہمارے یہاں جب یہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت دفعہ جس کو اللہ چاہے توفیق دے اس معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ چاہے اس معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے.
شرم کیا حرج؟
نہیں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بات کی کنڈیشن پر ہے کہ جیسی بات کی ہے اس کے بعد یہ جملہ کہا ہے تو اس کا لحاظ ہوگا.
ایک سوشل میڈیا سے سوال آیا ہے، عدنان بھائی نے پوچھا ہے کہ تاش کھیلنا جو کارڈز ہوتے ہیں پتے کھیلنا، یہ جائز ہیں؟ اور اگر اس میں شرط لگائیں تو کیا حکم ہے، نہ لگائیں تو کیا حکم ہے؟
یہ لہو و لعب ہے. تاش میں تو اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس میں تصویریں بھی ہوتی ہیں، اس کو حرام لکھا ہے. جھوٹ موٹ کھیلنا بھی حرام لکھا ہے تاش کو. جوا لگائیں گے تو اور سخت، وہ تو حکم بدل گیا نا، وہ سخت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، پچھلے ہفتے رسالہ تھا محرم الحرام، محرم الحرام کے فضائل، اس کی کارکردگی جو مطالعہ کی واضح خدمت ہے. پاکستانی عیسائی بھائی 5,07,563 اور پاکستان کی عیسائی بہنیں 3,53,087 اور اوورسیز عیسائی بھائی 99,599 عیسائی بہنیں اوورسیز 92,795. اب یہ کہ اس کا ٹوٹل 10,53,044.
آنے والے ہفتے کے لیے جو رسالہ ہے، آئیے ہم سنتے ہیں دعائے اتار.
بابا فرید، اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو مت ستانا، نہ کسی کو برا بلا کہنا، اپنے ظاہر کو محفوظ رکھنا، آنکھ اور زبان کی حفاظت کرنا، اور انہیں رضا الہی میں مصروف رکھنا، یاد الہی کو دل میں بسائے رکھنا، ذکر و تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان تر رکھنا، اور شیطانی وسوسوں سے دل کو بچائے رکھنا. یا اللہ پاک، جو کوئی رسالہ سیرت بابا فرید کے 17 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو اور اس کے آئندہ نسلوں کو اولیاء کرام کا عاشق بنا، اور ان سب کو بے حساب بخش.
امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، تو کیا یہ نام ہم اپنے بچوں کا رکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ رہنمائی ارشاد فرمائیے.
جی ہاں، ابو القاسم نام رکھ سکتے ہیں، جائز.
محمد سلیم رضا اتاری، احمد پور شرکیہ، نہرا والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا پیارے پیارے امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ محرم الحرام کی یہ جو 10 دن ہوتے ہیں یا پورا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جو کہ شرعی طور پر بھی درست ہو اور ایصال ثواب کے حوالے سے بھی زیادہ بہتر ہو؟ وہ عمل ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
محرم کے اپنے فضائل حدیثوں میں ہیں، جیسے کہ محرم کے روزے جو ہیں وہ رمضان شریف کے بعد افضل روزے محرم کے، تو یہ عمل کیا جائے. باقی پانچوں نمازیں فرض تو سارا ہی سال فرض ہے، اور دیگر احکام جو ہیں گناہوں سے بچنے والا وہ بھی پہلے کی طرح بچنا ہی ہے، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور تو یہ الگ بات ہے کہ گناہ کی شدت اس میں زیادہ ہو جائے، کہ وہ گناہ جو ہے اس میں اور سختی ہو جائے، کہ بڑا گناہ ہو جائے. حرمت والے دن جیسے جمعہ ہے، جمعے کی نیکی 70 گنا، جمعے کا گناہ بھی 70 گنا. ایک مثال دی میں نے آپ کو، تو یہ حرمت والے دن ہوتے ہیں جیسے لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس میں بھی گناہ کی بھی شدت بڑھ جاتی ہے، رمضان شریف میں گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے، سختی بڑھ جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آنے والی پیر شریف جو ہے، یہ اسلامی مہینے کی پہلی پیر ہوگی، یوم قفل مدینہ، اس میں اور کفل مدینہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں گناہ بھری باتوں سے بچنا، یہ تو سارا ہی سال ہر وقت ہی بچنا ہوتا ہے، اس میں بھی بچنا، اور فضول بات سارا سال اس سے بھی بچنا ہوتا ہے، ڈیلی بچنا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ فضول بات سے گناہ نہیں ہوتا، فضول بات کے نقصانات ہیں، جیسے کہ فضول بات میں قیامت کا حساب ہے، جو بھی بات کی ہے فضول، ایک ایک حرف کا ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا، اور فضول باتوں سے بھرا ہوا جو بھی اعمال نامہ ہے یہ قیامت کے دن پڑھ کے سنانا ہوگا، دھوپ قیامت کی، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، پیاس سے زبان سوکھ رہی ہوگی، اور گھنٹوں گھنٹوں فضول باتیں ہم کرتے ہیں، تو وہ کہ وہ پتہ نہیں سینکڑوں گھنٹے اگر فضول باتوں کا پڑھ کر بندہ سنائے کیسے، یہاں بھی نہیں سنا، اے سی روم میں بھی نہیں سنا سکتا، آدمی تھک جاتا ہے، تو وہاں کیسے سنائے گا، تو یہ کہ وہ قیامت کا حساب ہے اس پر، تو فضول بات سے بھی بندہ بچے، جو بات سمجھو کہ دو لفظوں میں پوری ہو جاتی ہے تو بلا ضرورت اس میں تیسرا لفظ ایڈ، یہ تیسرا لفظ ہے نا جو بلا ضرورت ایڈ کیا یہ فضول ہے، اب وہ زینت کے لیے جو ایڈ ہوتا ہے نا وہ فضول نہیں ہوتا، اس کی خوبصورتی کے لیے، اس نے تکلم یعنی تحسین کلام اچھا بولنے کے لیے وہ ہوتا، وہ فضول نہیں ہوتا، جیسے کہ دھوم دھام، دھام نہ بھی بولے تبھی دھوم سے کام چل جاتا ہے، لیکن یہ دھوم دھام یہ اس کو خوبصورت بناتا ہے کلام کو، تو اس لیے وہ دھوم دھام کا یہ لفظ، یہ دھام کا جو لفظ اس کے ساتھ ایڈ ہوا شامل ہوا یہ فضول اس کو نہیں بولیں گے، یہ زینت ہے اس کی، بالکل فضول، ہمارے یہاں تو فضول بہت ہی بول رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اتنا فضول بولتے ہیں کہ بس خدا کی پناہ، تو یہ یوم قفل مدینہ میں یہ ترغیب ہے کہ لکھ کر بات کرو، اشارے سے بات کرو جتنا ممکن ہو، تو اس طرح یہ کہ بولنے سے بچیں گے، لکھنے میں ذرا سستی ہوتی ہے، اشارے میں بھی سب سمجھ سامنے والا ہر بات سمجھے اور سمجھانا بھی آسان نہیں ہوتا، تو چلو یار نہیں بولتے، اب ضرورت ہے بولا، نہیں بولا تو وہ رہ گیا، یوں بچہ تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر فضول اشارے کی ہے تو اس کا بھی قیامت میں حساب ہوگا، لکھ کر فضول بات کی تو اس کا بھی حساب، یعنی اگر کسی نے، یہ تھوڑی کہ لکھنے سے بات معاف ہو جاتی ہے، لکھ کر گالی دی تو گالی تو دی نا، لکھ کر جھوٹ بولا تو جھوٹ تو بولا نا، تو لکھ کر فضول، یہ بھی فضول تو ہوا نا، تو بہرحال یہ کہ یہ یوم قفل مدینہ میں فضول باتوں سے بچنے کی تربیت کرنی ہے، اور پھر یہ ذہن بنانا کہ مجھے ہمیشہ فضول سے بچنا ہے، یہ دن تو چلو ہم نے منایا، باقی تو ساری زندگی منانی ہے، یعنی کہ یوم قفل مدینہ، ورنہ آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ کریم ہماری آخرت بہتر کرے، اس میں خاموش شہزادہ یہ رسالہ اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ تازہ ہو جائے گا، اس میں یوم قفل مدینہ میں یہ رسالہ بھی ہر ہفتے ہر مہینے پہلی پیر شریف کو پڑھنا ہوتا ہے، پڑھے یا سنے، بولتا رسالہ بھی ہے، سن لیں، مل کے سن لیں، تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سنا دیں باری باری، تو اس سے کیا وہ تازہ ہو جائے گا، تو سب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ ہو سکے تو اس پہلی پیر کو اتوار کو مغرب جیسے سورج ڈوبے گا یوم قفل مدینہ کا آغاز ہو جائے گا، اور پیر شریف کا سورج ڈوبے گا تو یہ یوم قفل مدینہ پورا ہو جائے گا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہم گناہوں بھری باتوں سے بھی بچیں، فضول باتوں سے بھی بچیں، نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد،
میں بریلی شریف سے کر رہا ہوں، میرا نام محمد ضیاء الدین اتاری ہے، بابا جان آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو، بابا جان میرے لیے دعا کر دیا کہ میں جلد سے جلد بعمل حافظ قرآن بن جاؤں، میں مدرسۃ النبین کا طالب علم،
آپ کو بھی مبارک ہو نیا سال، اور اللہ کریم آپ کو حافظ قرآن باعمل حافظ قرآن اور باعمل عالم دین بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں لیڈیز سلائی کا کام کرتا ہوں, تو آپ کو پتا ہے کہ آج کے دور میں لیڈیز کتنے فیشن والے کپڑے پہنتی ہیں, ان کے ٹراؤزر پہ بھی, شلوار پاجامے پہ بھی ڈیزائن ہوتے ہیں, بازوؤں پہ بھی, یا گلا بڑا ہوتا ہے یا زیادہ فٹنگ والے کپڑے ہوتے ہیں, تو میں ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو بنا کے دیتا ہوں. کیا یہ گناہ کے ذمے میں آتا ہے؟ یہ گناہ میرے ذمے آئے گا؟
لیڈیز کپڑے جو ہیں عورت کی, عورت کا ناپ لینا اس کے بدن کو چھو چھو کر, یہ تو جائز نہیں ہے. اور اگر کپڑے کو اس میں ناجائز صورت ہے کپڑے کی, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جائز نہیں ہے. اور اگر جائز کپڑا ہے اس طرح کے, جیسے کہ اس نے اپنے ناپ بھیج دیا, اسی کو دیکھ دیکھ کے کسی نے سلائی کر لی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر سوال میں اور کوئی ایسی بات ہے جس کا جواب رہ گیا ہو تو بتا دیجیے گا.
ٹھیک ہے, اس میں وہ کپڑے جس طرح کے سیے گا تو وہ ہونے وہی چاہیے کہ جو جائز کپڑے ہوں, تو اس کا سینہ درست ہو جائے گا.
فیشن والے کپڑے سینے پڑتے ہوں گے؟
فیشن تو مطلق نہیں, فیشن ایسا کہ جس کو جو شرن ممنوع ہو تو اس کی اجازت نہیں ہوگی.
اب وہ چست کپڑے ہیں تو وہ بھی اپنے شوہر کے لیے تو پہن سکتی ہے, باقی اب شور کے لیے تو وہ گافے پہنتی ہوگی. آج کل عورت باہر شاپنگ سینٹر جانا ہوتا رہا تو گھنٹے تک آئینے کی خیر نہیں ہوتی ہوگی اور لگی رہتی ہوگی, وہ بالکل الٹا نظام ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ ہم جو جاب کرتے ہیں, اگر ہم اپنی جاب کرتے وقت موبائل یوز کرتے ہیں یا ہم سارا دن موبائل یوز کرتے ہیں, وہ کیا ہمارا حلال, اس سے حلال ہے یا حرام؟
اب یہ کہ عرف سے ہٹ کر اگر موبائل کا استعمال کیا, جتنی اجازت ہے جتنا عرف ہے, ضروری بات کر لی اور جہاں نوکری کرتا ہے وہاں منع نہیں ہے اس طرح تھوڑا بہت استعمال کرنے سے, تو وہ تو صحیح ہے. باقی اگر ہر وقت لگا رہے گا تو کام کرے گا کیا؟ یہ تو بڑا عجیب, یعنی کہ جیسے ابھی یہ تھوڑے تھوڑے آتے ہیں نا اسکرین پر اپنے پاس, تو یہ اس میں بھی کوئی کوئی بعض اوقات لگا ہوتا ہے موبائل پہ, بلکہ مدنی چینل پر جو بیٹھے ہوتے ہیں نا چار پانچ, ان میں بھی میں نے دیکھا ہے کوئی کوئی لگا ہوتا ہے موبائل پہ. اب یہ کیا سن رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے, تو پتہ نہیں, ہوش ہی نہیں ہے, یہ ہوتا ہے مطلب. اس کا حل کیا؟ تو یہ تو اب زندگی کا ایک حصہ بن گیا موبائل فون.
اور یہ واقعی ایسا ایک ٹاپک ہے امیر علیہ سنت نے جس طرح توجہ دلائی ہے کہ ہمیں اس پر بہت زیادہ توجہ کی حاجت ہے, کیونکہ بعض اوقات مفتی صاحب یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈرائیونگ کرتے کرتے اور اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوئے اس معاملے میں, اور موٹر سائیکل پر بھی, گاڑی میں بھی, اور یہاں تک کہ ایک ٹرک کا حادثہ کسی نے بتایا تھا کہ وہ موبائل, وہ شخص جو ٹرک چلا رہا تھا وہ اسی طرح موبائل پہ مصروف تھا, اور آگے جیسے اس نے ٹرن لیا تو آگے ٹریفک بلاک تھا, اور آگے جو ٹرک تھا وہ بہت ہیوی تھا, اس نے چار پانچ گاڑیوں کو جو روندا نا تو وہ بالکل کھلونوں کی طرح جو نا وہ گاڑیاں پچھک گئی, اور نہ جانے کتنوں کا اس میں حادثے میں انتقال ہوا ہوگا. تو کہتے نا کہ اس طرح کا جو معاملہ ہے بہت زندگی بھر کا ایک افسوس دلاتا ہے, تو ہمیں ان معاملات پر مطلب توجہ ہی دلائی جاتی ہے. اور مدنی مذاکرے میں الحمدللہ جو ہمیں مینرز ہیں وہ ہمارے بہتر کرنے کے لیے بہت سارے اس میں ٹپس ملتے ہیں, تو کاش ہم اس میں عمل کرنے والے بن جائیں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مرحبا, ماشاء اللہ. کل کسی نے توجہ دلائی دی کہ حسن رضا نظر نہیں آ رہے, کل کے مدنی مذاکرے میں نظر نہیں آئے, تو کسی نے توجہ دلائی دی کہ حسن رضا جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. ایک سوال ہے کہ دوسری رکعت میں قراءت کرتے وقت سورہ فاتحہ کے بعد ہاتھ کھول دیے, کہ اب رکوع میں جانا ہے، اچانک یاد آیا کہ آیت کی تلاوت تو کی نہیں، فوراً ہاتھ باندھ لیے، کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟
نہیں، اس صورت میں سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی تو وہ رکوع میں گیا نہیں، نہ اس نے اتنے ہاتھ بڑھائے ہیں کہ رکوع تک اس کے ہاتھ پہنچے، صرف ہاتھ کھولے ہیں اور اس کو یاد آ گیا اور اس نے باندھ لیے، تو اس نے صحیح کیا، درست عمل کیا، اور اس کے پاس سجدہ سہو بلازم نہیں ہے.
مدنی کاموں کی مدنی تحریکیں پاکستان اور اوورسیز سے جو پہلی محرم الحرام کی کارکردگی ہے وہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. محاسبہ تحریک اسلامی بھائیوں کی تعداد 52,801، اسلامی بہنوں کی تعداد 55,005. ایک پارا پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 52,482، اسلامی بہنوں کی تعداد 18,773. آدھا پارا پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 17,286، اسلامی بہنوں کی تعداد 19,502. یعنی یہاں اسلامی بہنوں کی تعداد زیادہ ہے. 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنا اسلامی بھائیوں کی تعداد 90,817، اسلامی بہنوں کی تعداد 34,093. 313 درود شریف درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 42,216 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 50,656. گھر درس اسلامی بھائیوں کی تعداد 26,882 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 47,907. یہاں بھی اسلامی بہنیں زیادہ ہے. بعد فجر مدنی حلقے کے شرکاء اسلامی بھائیوں کی تعداد 31,213. 12 منٹ مطالعہ اسٹڈی جو رسالے کتابیں مکتبۃ المدینہ کی جو پڑھی جاتی ہیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 73,313 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 61,811. نفل روزے رکھنے کی نیت اسلامی بھائیوں کی تعداد 6,700 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 11,924. نفل روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 3,434 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 7,289. زلفے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 11,126. تہجد پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 240. تو مدنی چینل میں ناظرین سے سوالات جو لاسٹ ٹائم ہوئے تھے اس کے جوابات ہم پیش کرتے ہیں. اس سال دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں کتنے اسلامی بھائی دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں؟ جواب تقریباً 983. نمبر 2، منافق کی چند نشانیاں بیان کی گئیں، ان میں سے کوئی ایک بیان کریں. جواب جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. سوال نمبر 3، حدیث پاک کا بہت زیادہ ادب کرنے والے جن بزرگ کا تذکرہ ہوا ان کا نام بتائیے. جواب ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام بنت نذیر اتاریہ لاہور، مصطفیٰ اتاری لاہور، بنت اسماعیل اتاریہ کشمیر، بنت رفیق خان حمزہ والا، بنت احمد رضا اتاریہ شہداد پور، نبیل احمد بن شوکت منیر گجرات، رحیم بخش اتاری میرپور ساکرو ٹھٹا. قرآن اندازی میں نکلنے والا نام بنت محمد رفیق خان حمزہ والا. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات بھی کرتے ہیں. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں، اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1، مٹی کے برتن میں کھانا کس چیز کے قریب ہے؟ نمبر 2، روحیں کن دنوں میں اپنے گھروں پر آ کر ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں؟ کوئی ایک دن بتائیے. سوال نمبر 3، سانحہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے کون سے شہزادے زندہ رہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی شہر کے ناظرین، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے نیا مدنی انعامات کا رسالہ، یہ جلدی جلدی حاصل کریں، اس کو خوب عام کریں اور خود بھی اس رسالے کو حاصل کر کے اس کو فل کرنے کی ترکیب بنائیں. الحمدللہ اینڈرائڈ موبائل پر اپلیکیشن جو ہے وہ اپلوڈ کر دی گئی ہے، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے. اور اگر موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ محاسبہ کرنا چاہتے ہیں، روز کے سوالات کے جوابات لینا چاہتے ہیں، تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، جو کسی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے وہ دعا ہم پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. سبحان لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.